نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا احکام قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر آیات احکام بیان کی جاتی ہیں۔ آج اتفاق سے ہمارا جو پروگرام نمبر ہے وہ 100 ہے، اور سورہ مائدہ کی جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نمبر بھی 100 ہے۔ دو آیتیں آج سورہ مائدہ کی ہم شامل کر رہے ہیں، 100 نمبر آیت اور دوسری آیت ہے 105 نمبر۔ آئیے سب سے پہلے تو 100ویں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔
تم فرما دو کہ ستھرا اور گندا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو، اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ۔
اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی بنیادی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، انہیں آگاہ کر دیجئے، انہیں تعلیم فرمائیے۔ قل، آپ فرمائیے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ گندگی اور اچھائی، اچھی چیز اور بری چیز، ردی چیز اور عمدہ چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر خبیث چیز سے مراد مال حرام ہے یا افعال حرام ہے، جو حرام ایکٹیویٹیز ہیں وہ مراد ہے، اور طیب سے مراد حلال طریقہ، حلال نظام، حلال معاملہ، ستھری چیز، ستھرا مال، ستھرا عقد، ستھرا سودا، وہ مراد ہے۔ امام سدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مومن اور کافر کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی مومن کی جو زندگی ہے یہ طیبات سے پر ہے، کافر کی زندگی کے اندر کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی اعمال کے اعتبار سے، اور اس کے نظریات دیکھے جائیں تو بلا شبہ وہ نظریات شرک پر مبتلا ہوتے ہیں، کفر پر مبتلا ہوتے ہیں، ساری اچھائیاں ایک طرف اور شرک پایا جائے، کفر پایا جائے، تو ان اچھائیوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو شرک اور کفر سے بڑھ کر گندگی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ لیکن زیادہ تر مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر مطلقاً اچھائی اور برائی کا تقابل ہے، وہ اچھا اور برا نظام ہو، وہ اچھا اور برا طریقہ ہو، وہ اچھا اور برا مال ہو، تمام کی تمام صورتوں کو یہاں اچھائی اور برائی جو ہے اپنے اپنے پس منظر میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے علاوہ بھی کئی مواقع پر اسی بات کو کچھ اور الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 58، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ پاکیزہ زمین، پاکیزہ زمین سے، صاف ستھری زمین سے، زرخیز زمین سے زرخیز چیزیں ہی نکلتی ہیں۔ لیکن والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین زرخیز نہ ہو، دلدلی ہو، جو زمین بنجر ہو، قدر لگا ہو، تو اس سے پھر زرخیزی نہیں نکلا کرتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہیں؟ کل مفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایک طرف اچھوں کا گروہ، دوسری طرف بروں کا گروہ۔ جو برے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ فساد اتارنا، فتنہ پھیلانا، قتل ناحق کرنا، ظلم اور بربریت کا نظام قائم کرنا۔ اور جو نیک لوگ ہیں وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ان کا انجام ان لوگوں کی طرح ہوگا کہ جو نیک کام کرتے ہیں، جو ایمان لے کر آئے، نیک کام کیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھائی اور برائی کا تقابل قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا بیان کیا گیا۔ میں نے چند آیتیں اور بھی پڑھی۔ اب اس مقام پر عظیم مفسر قرآن حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا ہی ایمان افروز نقطہ ایک کھینچتے ہیں۔ اچھائی اور برائی بھی دو انداز سے دیکھی جاتی ہے۔ وہ دو انداز کیا ہیں کہ دیکھیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم حسی طور پر کسی چیز کو دیکھیں اور وہ ہمیں اچھی لگے یا بری لگے۔ مثال کے طور پر گندگی جو ہے ہمیں نظر بھی آتی ہے اور ہمیں بری بھی لگتی ہے۔ تو ایک اچھائی اور برائی ہوتی ہے جسمانی، اور ایک اچھائی اور برائی ہوتی ہے روحانی، باطنی، ظاہر میں نہیں پائی جاتی، نظر نہیں آتی، لیکن پائی جاتی ہے، اس کا وجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کلف والے کپڑے پہن کر، شریفوں کا حلیہ اپنا کر، شریفوں کے محلے سے گزر جائے، ہو ڈاکو اور ریکی کرنے آیا ہو، ظاہر تو اس کا ایسی کوئی علامت نہیں رکھتا کہ جناب یہ ڈاکو ہے، ریکی کرنے آیا ہے، لیکن اس کے من میں جو کچھ چل رہا ہے وہ خباثت ہے، وہ گندگی ہے، وہ غلاظت ہے۔ تو ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو نظر آتی ہے، دیکھ سکتے ہیں، اور ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو نظر نہیں آتی اور ہم دیکھ نہیں سکتے۔ امام راضی فرماتے ہیں، اخبث الخبائث الروحانیہ، ظاہری جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ تو چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جو باطنی گندگیاں ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی گندگی ہے وہ جہل اور معصیت کی گندگی ہے۔ بندہ جو ہے جہالت کا شکار رہے، پتہ ہی نہیں چلے گا بیچارے کو کیا صحیح کیا غلط، ایک الگ دنیا میں رہے گا۔ یہ خرابی، یہ گندگی، یہ کمی، یہ نقص ایک بہت بڑا نقص ہے۔ اور اسی طریقے سے معصیت، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اترا رہے، اس کی جو روح ہے وہ پراگندہ ہوتی رہے گی، وہ میلی ہوتی رہے گی، اس کی جو فطرت ہے وہ ایک غلط راستے پہ نکل پڑے گی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جو ظاہری گندگیاں ہیں وہ تو دھل بھی جاتی ہیں، بندہ کیونکہ طبیعت جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن باطنی گندگیاں بعض اوقات ایسا قرار پکڑ لیتی ہے کہ بندہ اس کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ خباثت اور ستھرائی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ایک نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہید تھی اور اصل بات بعد میں ارشاد فرمائی گئی، ارشاد فرمایا ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اور اے آپ بتا دیجئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہ اگر کثرت ہو جائے خبیث چیزوں کی، گندی چیزیں زیادہ ہو جائیں، غلط ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں، پھیل جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہی حق ہیں، وہی سچ ہیں، وہی درست ہے. خبردار، یہ کثرت غلط باتوں کی تمہیں حیران نہ کر دے، متاثر نہ کر دے، تم اس کے قائل نہ ہو جاؤ. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ہرگز ہرگز کثرت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیجئے گا. تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کا معیار کثرت نہیں ہوا کرتا. سب یہی کر رہے ہیں، پوری مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے. کھائیں گے کیا؟ معاشرے کے پیچھے چلنا پڑے گا، معاشرے کو بھی تو دیکھنا ہے. یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ جو رویے ہیں، یہ جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید اس ٹرینڈ کی نفی کر رہا ہے. جیسا دیس ویسا بھیس نہیں، حق اور سچ اس کا جو امتیاز ہے یہ رکھ کر چلنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ حق اور سچ کا امتیاز ختم کر دیں، آپ وہی کریں جو سب کرتے ہیں. قرآن اس نظریے کی نفی کر رہا ہے. تو کیا ہمارے تاجر ہوں، مطلب ایک سے بڑھ کر ایک صورت ہے مارکیٹ کے اندر، ایک سے بڑھ کر ایک صورت ہے. میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسئلے پر ڈسکس ہوئی، سب یہی کرتے ہیں، کیا کریں گے، حل دیں، کوئی حل دیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر حل سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ جائز کہہ دیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حل کا مطلب ہے کہ شریعت کا حکم بیان کیا جائے، یہ کام حلال ہے یا یہ کام حرام ہے، یہی حل ہے. آپ کا کام ہے دور رہنا. کوئلہ جو ہے صابن سے دھوئیں، سرف سے دھوئیں، شیمپو سے دھوئیں، ڈیٹول سے دھوئیں، کسی مرضی چیز سے دھوئیں، وہ کالا ہی رہے گا، وہ صاف نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماننا پڑے گا یہ گندگی ہے، دور نہیں ہوگی. تو ایک ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈ ہوتا ہے، بیرون ملک میں چلے جاتے ہیں لوگ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مذہبی رجحان جا کے اور اضافہ کرتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اذانوں کی آواز نہیں آ رہی، مسجدیں اتنی دور دور، یا تو گھر سے نکلتے تھے مسجد آ جاتی تھی، دکان سے نکلتے تھے، آفس سے نکلتے تھے مسجد آ جاتی تھی. تو ان کو مذہب کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر بعض اوقات کولیگس غیر مسلم ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تم کس کو سجدہ کرتے ہو، اس طرح کے سوالات بھی پوچھتے ہیں. پھر مسلمانوں کے ملک میں تھے تو کوئی سوال نہیں ہوتا تھا، وہاں گئے تو کچھ سوال بھی پوچھنے والے پوچھتے ہیں تجسس میں کسی بھی طور پر. تو مذہب کی اہمیت لگاؤ، مذہب کی جو تعلیمات ہیں اس کی جو اہمیت ہے وہ پتہ چلتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، وہاں جاتے ہیں تو ایک دن آتا ہے آہستہ 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 شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. یا تو تصور ہی نہیں ہے حرام گوشت ملنے کا، ہاتھ کا ذبیحہ دستیاب ہوتا ہے جناب، وہاں جا کر کہتے ہیں جی ہم کہاں سے ڈھونڈے، دو چار دن تو سبزی یا دال پہ گزارا کرتے ہیں، فش پر گزارا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں. پھر وہ تمیز نہیں رکھتے کہ یہ جھٹکے کا گوشت ہے یا مشین سے کٹا ہوا گوشت ہے یا یہ کس انداز کا گوشت ہے، تو ایک طبقہ ہے کہ جو اپنے لین دین کا معیار جو لوگ کر رہے ہیں اس پر رکھتا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کا معیار جو لوگ کر رہے ہیں اس پر رکھتا ہے، اپنی سوچ کا، اپنی ترجیحات کا معیار جو لوگ کر رہے ہیں اس پر رکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے دل کے اندر تو اس کا ضمیر دستک دے رہا ہوتا ہے، تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر اندر شرمندہ بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے وہ یہی جواب دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو واقعتاً قلبی طور پر یہی معیار فکس کر لیتے ہیں، جو سب کریں گے وہی ہم کریں گے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید بڑے واضح الفاظ میں، بڑے واضح انداز میں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جو سب کریں گے وہ ہم کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معیار کثرت پر نہیں، معیار کوالٹی پر ہے۔ ایک طرف 1000 سیب ہوں گلے سڑے، اور ایک طرف ایک سیب ہو صاف ستھرا تازہ، تو گلے سڑے کو تو کوئی نہیں کھائے گا، ہو سکتا بکریاں بھی نہ کھائیں۔ تو معیار جو ہے وہ کوالٹی پر ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت جو ایک نظام حیات ہے، بندہ ایکٹیویٹی بندے کی ہے، بندے کے فیصلے ہیں، بندہ جن چیزوں سے گزرتا ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بیان کی گئیں کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے اندر کئی واقعات بیان ہوئے، ایک سے زیادہ جو ہے وہ شان نزول بیان ہوا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ بات یہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب حرام قرار دے دی گئی تھی، تو جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو یہ کام ہے، میں تو شراب بیچتا ہوں، اگر آپ اتنی اجازت دیں کہ میں بیچتا ہی رہوں اور یہ جتنا بھی نفع ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ ایک انہوں نے سوچا کچھ، تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ مال جو حرام آمدنی سے حاصل ہو رہا ہے، شراب کی آمدنی سے حاصل ہو رہا ہے، اس سے حج کرو، جہاد کرو، یہ اونچی ترین اعلی عبادتیں بھی کرو، تب بھی تم کو مچھر کے پر کے برابر فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فرمایا اللہ تعالی پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی حرام راستے سے حلال چیز کا ارادہ کرے، جائز مقصد کا ارادہ کرے، لیکن راستہ جو ہے وہ حرام ہو، شریعت کے ممنوعات پر مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، تو اس کا جو یہ اقدام ہے یہ اقدام جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مت سوچئے گا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سودی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہم غریبوں کو دے دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ ایک گندی چیز سے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا ارادہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ گندگی سے اللہ کی رضا مندی حاصل کرو گے، نیکی کرنا چاہو گے، یہ تو کفر کا راستہ ہے، یہ تو اہانت کا راستہ ہے، یہ تو گستاخی کا راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ستھرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، صاف راستہ اختیار کیا جاتا ہے، گندگی کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دو جو ہیں وہ آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے، ایک مناسبت بھی اور قریب قریب بھی تھی۔ تو آئیے جو دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ ہی کی، آیت نمبر ہے اس کا 105، اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو، تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے.
دونوں میں ایک تعلق یوں ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، شب و روز کے اندر جو زندگی ہم گزارتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی فارمولا چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے، اس کا فارمولا یہ ہے کہ میں نے ممتاز رہنا ہے، سب سے الگ تھلگ رہنا ہے، تو وہ گاڑی ایسی لے گا جو کسی کے پاس نہ ہو، گھر لے گا کسی کے پاس نہ ہو، وہ جناب گھر بنائے گا اس انداز کا کسی کا نہ ہو. یہ ایک فارمولا ہوتا ہے اس کا اپنا. ایک آدمی ہوتا ہے بڑا متکبر آدمی ہوتا ہے، وہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، میں نے یہ کام کر کے نیچا دکھانا ہے، یہ کام کر کے نیچا دکھانا ہے. ایک آدمی سادگی پسند ہوتا ہے، سادہ لباس پہنے گا، سادہ طریقے سے رہے گا، سادہ اس کا رہن سہن ہوگا. تو یہ فارمولا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، نہ بندہ اس کو نوٹ کر کے رکھتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لاشعور کے اندر ایک لائف سٹائل گزارنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. یہ انسان خود بنا لیتا ہے کہ بھئی میری یہ ترجیحات ہیں، میں نے یوں کرنا ہے. تو پچھلی آیت مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ تھی کہ حلال و حرام کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی. جو سب کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، یہ نعرہ لگا کر زندگی نہیں گزارنی. اب جو یہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب تم راہ پر ہو. الى الله مرجعكم جميعا، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور جب تم اللہ کی طرف تمہیں پلٹنا ہے تو تمہیں اللہ بتائے گا، حساب ہوگا تمہارا ان چیزوں پر کہ جو تم کیا کرتے تھے. ایک مرادی خلاصہ کے طور پر میں نے ترجمہ کیا. اب اس آیت مبارکہ کی متعدد تفاسیر ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور اس کے محلے میں، اس کے ارد گرد میں کوئی مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے وہ نکل جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے ایمان سے، تو بندے کو افسوس تو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو ایسے آدمیوں سے کوئی ایسے آدمیوں کو پیروی نہ کرے، اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، آپ خود ہدایت پر رہیں. کچھ ایسے اسباب ہوں گے کہ وہ آدمی جو ہے وہ ایمان کے بعد اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا. بندہ جو ہے خود اگر ہدایت پر قائم ہے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. ایک یہ بھی تفسیر بیان کی گئی. ایک تفسیر یہ بیان کی گئی اس کی کہ ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مسلمانوں اپنی حفاظت کرو. اور اپنی حفاظت سے مراد ہے اپنی ذات کی حفاظت، اپنے ارد گرد معاشرے کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنے محلے کی حفاظت. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے حفاظت. یہ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اس بات کو بیان کیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت مبارکہ کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا اِتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، ایک حدیث پاک میں ایک بڑی اچھی مثال دی گئی کہ کچھ لوگ ایک سفینے میں سوار ہیں، ایک کشتی میں سوار ہیں، اور وہ جو سفینہ ہے اور وہ جو کشتی ہے کئی منزلہ ہے، کچھ لوگ نیچے کی منزل پر رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپر کی منزل پر رہتے ہیں۔ اب جو لوگ اوپر کی منزل پر رہتے ہیں وہ تو آرام سے رہ رہے ہیں، نیچے والی منزل پر جو رہتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کشتی میں سوراخ کیا جائے۔ اوپر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جناب یہ آپ کیا کریں گے، سوراخ کریں گے کشتی میں، یہ تو پانی بھر جائے گا اس میں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ اوپر کی منزل پر رہتے ہو، تمہارا کیا لینا دینا اس نیچے کی منزل سے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو ہم اپنی منزل میں جو چاہیں کریں۔ تو اس پر حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ نیچے کی منزل والے سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جہاز پورا کا پورا ڈوب جائے گا، نیچے کی منزل والوں کو بھی نقصان پہنچے گا اور اوپر کی جو منزل والے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ ہم اپنے آپ کو بھی اگر بچانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی جو نسل کی بہتری ہے وہ چاہتے ہیں، ہم گرد و پیش سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ کے محلے میں آ کے کوئی ایسا شخص رہنے لگ جائے جس کا کردار اچھا نہ ہو، پورا محلہ اعتراض کرتا ہے، اور اعتراض کرنا بھی چاہیے۔ کسی بازار میں شراب کی دکان کھل جائے تو بتائیے، خریدار تو بڑھیں گے وہاں پر، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، لوگوں کی رغبتیں متوجہ ہوں گی وہاں پر، تو لوگ کہیں گے کہ جناب ختم کرواؤ یہاں سے، یہ کیا لے کر آ گئے ہو۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم ان سے آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے منع کرے گا۔ ہاتھ سے منع کرنا ظاہر بات ہے کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے، اور اگر ہاتھ سے منع کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ اپنی زبان سے منع کرے گا، اور زبان سے منع کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر اپنے دل میں برا جانے گا۔ باپ اپنے بچوں کے متعلق قادر ہوتا ہے کہ وہ زبان سے منع کرے، بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جناب ہمارا بچہ دیکھو کیا اس کی زبان چل رہی ہے، بجائے منع کرنے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو ہے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی میں گانے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ خود ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، بچوں کو بٹھاتے ہیں، پھر کر کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی معاشرہ بڑا خراب ہے، تربیت کیا کی تھی آپ نے بچوں کی، آپ نے اپنے پاس بیٹھ کے تو اپنی بیٹی کو بتایا تھا کہ عشق اور معشوقی کیا ہوتی ہے، ڈرامے میں کیا چل رہا ہے۔ بلکہ اس وقت تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ پیچ لڑا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپشن بھی موجود ہیں، اس حد تک معاشرے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تب تو آپ نے منع ہی نہیں کیا، تو باپ اپنے بچوں کو زبان سے منع کر سکتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو زبان سے منع کر سکتا ہے، سیٹھ اپنے ملازمین کو زبان سے منع کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر جو زبان سے منع کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین حق بات کو بیان کرتا ہے، برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے، وہ اپنے زبان کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے کیا غلط ہے، کیا غلط، کیا صحیح ہے، اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو زبان پر قادر ہے وہ زبان سے منع کرے گا، اور جو اس پر بھی قادر نہیں تو وہ دل میں برا جانے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اگر ایک دوسرے رخ سے دیکھیں کہ اگر ہم دل میں برا جان لیں نا کہ یہ برائی ہو رہی ہے، تو آپ یقین مانیے کہ ہم چکنا ہو جائیں گے۔ دل میں ہی برا نہیں جانتے لوگ برائی، پتہ ہی نہیں کہ برائی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات، اتنا دل پکا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دوست بیٹھے ہوئے اور ایک دوست کی کلاس لے جا رہی ہے. یہ جناب اس پر ٹکا ٹکا کر حملے کیا جا رہے ہیں, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تمسخر اڑایا جا رہا ہے. کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آ رہا کہ یار یہ تو بیچارے کا کیا, اس کی اتنی تذلیل ہو رہی ہے, اس پر کیا گزر رہی ہوگی, یہ کیا سوچ رہا ہوگا, یہ بےچارا شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا. ہر آدمی اس جگت بازی میں شامل ہوتا ہے. ہمارے اوپر غفلت طاری ہے جو ہمارے باطن میں برائیوں نے جگہ بنا لی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ احساس بھی ختم ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ روح کو معطر کیا جائے, روح کو پاکیزہ کیا جائے, روح کو ستھرا کیا جائے. اور روح کو ستھرا کرنے کی کیا اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ, جس نے اللہ کی اطاعت کی, اس کے رسول کی اطاعت کی, اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. ذرا اس نقطے پر غور کیجئے گا جو میں بیان کرنے لگا ہوں. انبیاء پاک روحیں ہیں, یعنی انبیاء کی روحیں پاک ہیں, ان کا جو باطن ہے ستھرا ہے, اجلا ہے, کورا ہے. جو صدیقین ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں, پاک روحوں والے ہیں. جو شہداء ہیں وہ بھی انعام یافتہ ہیں, اور جو صالحین ہیں وہ بھی دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے رہے. تو یہ ساری ستھری روحوں والے کل بروز قیامت ایک جگہ جمع ہوں گے. دیکھیے باطن کے ستھرا ہونے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, اور یہ باطن ستھرا کب ہوتا ہے؟ من یطیع اللہ ورسولہ, جو اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, اس کا باطن ستھرا ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے, یا رب تو جذبہ دے.